مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام ہے راؤنڈ ٹیبل۔ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ انجم ہیرل گل اور انجینئر ٹی این وان۔ آج کے سامعین، ہمارے پروگرام کا موضوع ہے جنگوں اور عسکریت پسندی کے افراد پر، قوموں پر، اور بذات خود جنگجوؤں پر نفسیاتی اثرات کے اوپر۔ آج کے راؤنڈ ٹیبل میں بات ہو رہی ہے اس حوالے سے، اور ماہرین آپ جانتے ہیں کہ جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، پاکستان اور بھارت کے درمیان پلوامہ حملے کے بعد کشیدگی عروج پر ہے۔ کئی ایک مبصرین جو دو جوہری ملکوں کے درمیان کاؤنٹر سٹرائکس کو خارج از امکان نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ کہنا ناممکن ہوگا کہ دونوں اطراف کے شہری کسی بڑی سطح کی زور آزمائی کے نتائج پر سے پریشان نہ ہوں۔ جنوبی ایشیا میں عام طور پہ، اور بالخصوص پاکستان اور افغانستان کو، کم و بیش دو عشروں سے متواتر عسکریت پسندی کا سامنا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں عسکریت پسندی کو تقریباً 7 دہائیاں ہونے کو ہیں۔ بھارت کے شہر بھی گاہے بگاہے اس کی زد میں آتے ہیں۔ جائزہ ہم لیں گے کہ جنگیں یا عسکریت پسندی عام افراد، خاندانوں پر اور ان کی زندگیوں کو کیسے متاثر کرتی ہے، اور یہ کہ وہ لوگ جو براہ راست میدان جنگ میں ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جنگ بھی ایسی جو بظاہر لامتناہی نظر آتی ہے، اس میں ان جنگجوؤں پہ، ان واریئرز کے اوپر یا ان سولجرز کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ ہم کئی ملکوں کی افواج کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہاں پہ خودکشیوں کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ کیا ذہنی دباؤ ہوتے ہیں جو وہ خود بھی فیس کرتے ہیں؟ کیا سوچیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ وہ محاذ جنگ پہ موجود ہوتے ہیں؟ کیا فیئرز ہوتے ہیں؟ کیا خوف ہوتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہم آج کے اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ اور بڑی اس کے جو ایک خاص طور پہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ وائلنس کے پس منظر میں، وائلنس ہو اور بچوں کے اوپر یا خواتین اگر اس کا وکٹم بنے، کئی اعتبار سے تشدد، جسمانی تشدد ہو، ذہنی ہو، یا حتیٰ کہ جنسی استحصال بھی عام طور پر اس طرح کے ماحول کا حصہ ہوا کرتا ہے، تو اس کے بڑے دور رس اثرات ہوتے ہیں، ذہنوں کے اوپر امپیکٹ اس کے ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے ہٹ کے بھی اگر آپ دیکھیں تو معاشی اعتبار سے بھی خاندان بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں۔ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ ان کے تو جو فیملیز کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ رشتے ہوتے ہیں، وہ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں کہ ایک اجتماعی ہزیانی کیفیت سے۔ اور پھر آج کل کے ماحول میں جب میڈیا اس طرح کی کیفیت کو بالخصوص اشتہار دیتا ہے، تو اس کے اثرات جو ہیں وہ مزید بڑھ جاتے ہیں۔ بات ہم کریں گے اس موضوع پہ، ہمارے ساتھ جو پینلسٹ ہوں گے ان میں ہیں میجر جنرل دیپانکر بینرجی، ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈی، نئی دلی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بریگیڈیئر آغا گل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سابق وائس چانسلر بلوچستان یونیورسٹی، نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی کے ساتھ بھی وابستہ رہ چکے ہیں، سو ایجوکیشنسٹ ہیں، اکیڈیمیا سے ان کا تعلق ہے، سو وہ اس انداز میں، اور سولجر بھی ہیں آف کورس ہمارے دونوں جو پینلسٹ ہیں پہلے۔ طاہرہ تبسم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کلینیکل سائیکالوجسٹ ہیں، ان سے بھی ہم رائے لیں گے، اگرچہ وہ ڈومیسٹک وائلنس ان کا فوکس ہے، لیکن وائلنس کسی بھی صورت میں ہو، اثرات کم و بیش ایک طرح کے وہ مرتب کرتا ہے، فیئرز ایک طرح سے ہوتے ہیں۔ آگے چل کے کچھ دیر بعد میر وائس افغان بھی ہمیں جوائن کریں گے، اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے پروفیسر نور احمد بابا صرف اکیڈیمک گفتگو کے لیے ہمیں جوائن کریں گے، جن کا آف کورس مشاہدہ ایسے خطے سے ہے جہاں بڑے طویل عرصے سے، کئی دہائیوں سے، عسکریت پسندی کا جس کو سامنا ہے۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم، ہمارے ساتھ ہمارے پینلسٹ موجود ہیں۔ سو بات ذرا پہلے تھوڑی سی میڈیکل اینڈ کلینیکل گراؤنڈس پہ کر لیتے ہیں۔ طاہرہ تبسم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، طاہرہ صاحبہ بہت شکریہ، میں نے ایک ابتدائی آپ کے سامنے رکھا ہے، کیا امپیکٹ ہے وائلنس کا، جو لوگ اس کے عینی شاہدین ہیں، جو لوگ خاص طور پہ بارڈر ایریاز کے اندر ہیں، کس نفسیات کے تابع ان کی زندگی گزرتی ہے؟
اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم جنرلائز کر رہے ہیں نا، جن پہ، جن لوگوں نے آئی وٹنس جو ہوتے ہیں جنگ کے، یا جو بارڈر لائن پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی زندگی لے لیں یا عام عوام لے لیں، کہ جو دو ممالک کے درمیان جب کوئی ایشو ہوتا ہے اس طرح کا، تو وہ اوور آل امپیکٹ کیا ہوتا ہے، یہ تو جنرل ہے، مطلب چاہے بارڈر لائن پہ ہوں، چاہے آپ ایک دوسری جگہ پہ بیٹھے ہوں جو بارڈر لائن سے ہٹ کے،
بالکل بالکل،
ڈیفینیٹلی سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو ابھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکتے، وہ جنریشن جو ابھی انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہمارے ساتھ ہو کیوں رہا ہے، ان لوگوں کے لیے بہت سویئر ہوتے ہیں۔ جو تھوڑے سے ایج فیکٹر جن کا زیادہ ہوتا ہے وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں, وہ کوپ اپ کرنا بھی سیکھ چکے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. ایک چیز تو ہے کہ یہ کبھی بھی کسی بھی چیز کا جو حل ہے وہ یہ چیزیں نہیں رہی ہیں. ہمارے سامنے وہ ہیروشیما اور ناگاساکی کے واقعات ہیں کہ جو لوگ تب افیکٹڈ تھے ان ساری چیزوں سے وہ آج تک بھی ریکور نہیں کر سکے اس ساری چیز سے. تو فزیکلی بھی آپ دیکھیں, سائیکولوجیکلی بھی دیکھیں, فزیکلی کتنا امپیکٹ آتا ہے, اکنامیکلی کتنا امپیکٹ آتا ہے, یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں جو مل کے ایک بندے کی سائیکی ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں, جس میں آپ کے اکنامیکل فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں, سوشل فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں. جب ہر فیکٹر آپ کا افیکٹ ہو رہا ہے وار سے, تو ڈیفینیٹلی سائیکولوجیکل ہیلتھ تو آپ کی نہیں رہ جاتی,
بالکل
وہ کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے. کچھ لوگ کوپ اپ کرنا سیکھ جاتے ہیں, کچھ نہیں کر پاتے ہیں, کچھ ایج فیکٹرز ہوتے ہیں. بچے جو ہیں وہ اس لیے زیادہ متاثر ہوتے ہیں کہ چونکہ ان کی فزیکل امیونٹی بھی اتنی نہیں ہوتی, سائیکولوجیکل چیزوں کو بھی وہ کوپ اپ کرنا نہیں سیکھ پا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں سیویئر امپیکٹ کرتی ہیں. لیکن جب بھی ریسنٹ ایشو چل رہا ہے, اگر ہم اس کے حوالے سے پرٹیکولرلی بات کریں کہ جس میں ایک طرف انڈیا ہے اور ایک طرف پاکستان ہے, تو تھوڑا سا فرق اس لیے ہے کہ بطور مسلم جو ہیں وہ پاکستانیوں کی جو سائیکی ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. کلچرل امپیکٹ ہوتا ہے, ریلیجیس امپیکٹ ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی یہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. مطلب ریلیجن کے نام پہ لوگ اپنے آپ کو کس طریقے سے سیکریفائز کرتے ہیں, اس میں سائیکولوجیکل ہیلتھ شاید کہیں پیچھے رہ جاتی ہے. ڈیفینیٹلی اگر خدا نہ خاص اس طرح کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو بطور مسلم بھی لوگ, میرا خیال ہے کہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ایون ہمارے بچے بچے میں اتنا جذبہ ہے کہ وہ ابھی بھی ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. ایون اسکول لیول پہ میں نے دیکھا ہے, یا ایون خواتین جو پڑھی لکھی نہیں ہیں جن کے ساتھ میں ڈیل کر رہی ہوتی ہوں, انہیں بھی یہ ہے کہ نہیں اپنے بچے اپنے بیٹے بھیج سکتے ہیں. تو ادر سائڈ پہ میں دیکھوں تو ظاہر ہے وہ تو ایک انڈیا جو ہے وہ ظاہر ہے ایک تو مائنڈ سیٹ ان کا ایسا نہیں ہے کہ وہ اس چیز پہ سیکریفائز کرنا سیکھ سکیں, ریلیجیس وائز میں بات کر رہی ہوں. تو تھوڑا سا افیکٹ یہ ہے کہ بطور مسلمان ہمارے بچوں کی سائیکی ذرا اس حوالے سے اسٹرانگ ہے, ڈیفینیٹلی ہے, یہ آبزرویشن ہے, یہ ریسرچز بھی ہو چکی ہوئی ہیں سارے حوالے سے.
لیکن ایک نیشنلسٹ فیکٹر ان کے, نیشنلزم کا فیکٹر ان کے پاس بھی بہت سٹرانگ ہے, اس بنیاد کے اوپر وہ بھی اس کو شہادت ہی ڈکلیئر کرتے ہیں, قرار دیتے ہیں. جنرل دیپانکر بینرجی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ آپ کا. آپ ہمیں بتائیے گا کہ کیا اثرات ہوتے ہیں اگر جنگیں یا عسکریت پسندی طویل ہو جائے.
ایک جو اسپیشل فیچر ہے خاص کر کے بھارت پاکستان اور چین کے بیچ میں بھی, یہ ہمارے جو بارڈر علاقے ہیں اور جہاں ہمارے فوج زیادہ نفری میں ڈپلوائے کیے ہوئے ہیں, وہ ہر جگہ بہت اونچا پہاڑ, ٹھنڈ, اکیلا پن, اور سب ہر سمے پر ایک قسم کا ڈر یا بھے کا پکچر رہتا ہے. یہ جو ہے یہ بالکل اونچا پہاڑی علاقے میں یا ریت کے ریتیلے علاقے میں اکیلا پن میں جو ہمارے فوج کے آدمی دونوں مسلمان پاکستان ہندو بودھ یا اگر کوئی ریلیجن میں اتنا وشواس نہیں کرتے ہیں وہ بھی ہر کے سب کے اوپر یہ ایک الگ سا ایک بہت بھاری بوجھ ہو جاتا ہے.
صحیح.
اور ہر سمے ایک ڈینجر کا پکچر ہوتا ہے اور پتہ نہیں چلے گا کہ اگلا سمے میں کیا ہو.
Exactly.
ایک گھنٹے
so ایک مسلسل دباؤ ہے, مسلسل سٹریس ہے. جی ہاں,
یہ جو انشچیت ہے اور آپ اپنے جو فیملیز سے کافی دور جن کے ساتھ ملاوٹ تو کبھی کبھی ہوگا ٹیلی فون میں یا وائرلیس میں ابھی ہو سکتا ہے, ابھی ہو رہا ہے, پہلے یہ نہیں تھا, یہ سب مل کے ایک بڑا سا یہ کیا بوجھ بن جاتا ہے.
صحیح.
جس سے میں سمجھتا ہوں اور میں نے بہت سال اسی علاقے میں کافی نوکری کیے ہیں, میں یہ کہوں گا کہ ہر جگہ میں ریلیجن جو ہے جو بھی ریلیجن ہو ایک بڑا سہایک بنتا ہے, بڑا ایک ساہس دیتے ہیں اور بھروسہ دیتے ہیں ایک کسی بھی ریلیجن ہو. اور ہمارے پوسٹ میں بھارت ہو یا پاکستان یا چین کی میں کہہ نہیں پاؤں گا کہ فرق ہے, ہر پوسٹ میں ریلیجن کا کوئی مندر یا مسجد کا انش ہر پوسٹ میں ہو, جناتی پوسٹ ہو یا 500 آدمی کا پوسٹ ہو, ہوں گے اور سب یہ بلیو کرتے ہیں. اور جب کرتے ہیں اور یہ کیا جاتا ہے اس سما शांति मिलता है, थोड़ा सा भरोसा होता है
जी। सो वो उसमें उसका एक रोल प्ले उसमें करते हैं कि जिसमें उनको लगता है कि शांत आपके यानी वो कंफर्टेबल होते हैं और वो बड़ी से बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार होते हैं। एग्जैक्टली और इसका फायदा ब्रिगेडियर आका गुल साहब की भी राय लेते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आप फरमाइएगा। पहले तो बेसिक जेनेरिक और एकेडमिक सवाल यही है कि इम्पैक्ट, मगर अभी अगर हम पाकिस्तान भारत ही की बात करें तो जिस नौयत की कशीदगी है बहुत सारे मुबसरीन के नज़दीक पिछली कई दहाइयों में, अगरचे बहुत ऊंच नीच आई है, कई नशेब व फराज आए हैं, कई बार कशीदगी का माहौल पैदा हुआ है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा अगले दर्जे के किसी ख़तरे को भांपा गया है। सो जो लोग अगर हम बाकी सिर्फ सेहत के अतबार से ना सोचें, जो फैमिलीज अपने आप को बेहतर कर रही हों मुआशी तौर पर, अपने बच्चे जो है वो पाल रही हूँ, बॉर्डर्स एरिया में रहती हूँ या इवन बंदोबस्ती इलाकों में और शहरों में रहती हूँ, जिनकी खानदान की मईशत निस्बतन बेहतर हो रही हो, सो वो इन सारी चीज़ों से खौफजदा तो होते हैं। क्या ये तो नहीं कहा जा सकता कि उनको इसका फर्क नहीं पड़ेगा दोनों अतराफ में? ब्रिगेडियर साहब,
कोई भी समझदार इंसान
जी,
ख्वा वो फौजी हो, ख्वा वो सिविलियन हो, काश्तकार हो, किसी को भी जंग पसंद नहीं है। अब मसला हमारा क्या है, हम जंग के लिए ऑप्ट नहीं कर रहे। पिछले 10 सालों से जो पाकिस्तान के तूल और अर्ज़ में कराची से पिशावर तक दहशतगर्दी से हजारों लोग मारे गए, हजारों फौजी हमारे मारे गए, क्वेटा छोटी सी जगह है, यहाँ भी कोई 300-400 लोग मारे गए धमाकों में, तो एक किस्म का आप कहिए वो फेयर प्रूफ हो गए हैं लोग
जी।
अब वो मौत से नहीं डरते, और इंडिया के साथ ये नहीं कि अच्छा कल हम इंडिया पे हमला करेंगे। वो मोदी साहब कहते हैं कि अब मैंने फौज को खुला हाथ दे दिया है, तो जब मोदी साहब कहते हैं फौज का खुला हाथ, तो फौजी टर्मिनोलॉजी में हम दो टर्म्स इस्तेमाल किया करते थे, एक कैपिटुलेशन, दूसरी कॉन्फेंट्रेशन। कैपिटुलेशन ये क्या हथियार डाल दें, हमारे वजीर आजम साहब कहते हैं कि जनाब आप फौज को अपना फ्री हाथ रोक लें, जो आप कहते हैं हम करेंगे, हम आपके सामने लेट जाते हैं। अगर पाकिस्तानी कौम जो अभी कौम बनी, अगर इनकी जहनियत ये होती 1930 में 1940 में, तो पाकिस्तान बनता ही ना। सारा झगड़ा ही ये था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दें कि हम मुसलमान होते हुए भी इज्जत और आज़ादी से रह सकें, जो उस वक्त के हिंदू लीडर देने को तैयार नहीं थे। अभी हमारी तीसरी जनरेशन आ गई है, वही कश्मीर का झगड़ा पड़ा हुआ है कि कश्मीर एजेंडा जो था, ब्रिटिश इंडिपेंडेंस एक्ट जो था, उसमें तो यही था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया होंगे वो पाकिस्तान बन जाएगा। कश्मीर उस वक्त 95% मुस्लिम था, इन्होंने पाकिस्तान नहीं बनने दिया, उसमें नेहरू साहब भी शामिल थे, और मुझे यकीन है कि अगर उनकी कोई रूह देख रही हो तो वो जरूर कहेंगे कि हमसे बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हो गई। अब वो स्ट्रेटेजिक मिस्टेक को ठीक स्ट्रेटेजिक करेक्शन से ही किया जा सकता है, टेक्निकल चीजों से आप नहीं कर सकते उसको ठीक।
लेकिन हमारा फोकस ज्यादा स्ट्रेटेजिक सोल्यूशन और पॉलिटिकल सोल्यूशन से ज्यादा बुनियादी तौर पे जो एक मैसेज है उसके ऊपर है। वो ना सिर्फ पाकिस्तानी है, वो इंडिया से भी हैं, वो अफगानिस्तान से भी हैं। हम अफगानिस्तान का भी जिक्र करने लगे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट कहती है कि सिविलियन कैजुअलिटीज पिछले साल 2018 में पिछले एक अशरे के अंदर सबसे ज्यादा हुई हैं। सो हम उसको भी डिस्कस करने जा रहे हैं कि किन हालात में, जब एक गोलियों की घनघरा जो बम बरसाए जा रहे हों, खुदकुश धमाके हो रहे हों, मकामी साख्ता जो है वो धमाका खेज मवाद गाड़ियों को उड़ा रहा हो, वो सो ये सारी चीज़ें जो लोग देख रहे होते हैं, जो फील कर रहे होते हैं, वो उनकी लाइफ को कैसे इम्पेक्ट कर रही होती हैं हर एतबार से, साइकोलॉजिकल, इकनॉमिक, हर एतबार से। तो इस रेफरेंस में काइंडली हमें ये बताइएगा कि क्या इम्पैक्ट होता है जब जंगों का सा माहौल बन जाता है। जंग होना तो बाद की बात है।
देखिए, यूनाइटेड नेशन जो उसका चार्टर है, अगर उस चार्टर को देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी साहब पता नहीं कैसे आराम से सोते होंगे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन को जो मेजर पावर्स हैं वो काम करने नहीं दे रही। मेजर पावर्स अपना उल्लू सीधे करने के लिए यूनाइटेड नेशन उनको बिल्कुल पाबंद बनाया हुआ है। अब ह्यूमन राइट्स की जब आप बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन के पास चैप्टर 11 के अंदर ये मौजूद है पावर कि वो कहे कि अगर कश्मीर में ये जुल्म हो रहा है, हम कश्मीर को यूनाइटेड नेशन प्रोटेक्शन में देते हैं। इन्होंने क्या किया था, वो साउथ सूडान में क्या किया, انہوں نے وہ فار ایسٹ میں جو نیو گینی تھی وہاں کیا کیا, جہاں ان کا دل کرتا ہے وہاں کر لیتے ہیں. پر چونکہ انڈیا بہت بڑی مارکیٹ ہے, 40 کروڑ کے قریب لوگ ہیں جو مڈل انکم کے ہیں, ان کو نظر آتی ہے بہت بڑی کمرشل مارکیٹ جس کو ناراض نہیں کرنا. یونائٹڈ نیشن کہہ رہتے ہیں چپ کر کے بیٹھ جاؤ, پھر یونائٹڈ نیشن بیچاری آنسو پوچھنے کے لیے کہتی ہے افغانستان میں بڑے لوگ مر رہے ہیں, سویلین مر رہے ہیں, پاکستان میں مر رہے ہیں, انڈیا میں بڑا افسوس ہے. یہ تو مجھے لگتا ہے بڑا پیراڈاکسیکل جوک ہے جو یونائٹڈ نیشن کرتی ہے ہمارے ساتھ, سب غریب ملکوں کے ساتھ. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہے اس کو سامنے رکھیں, چیپٹر 11 نکالیں, انڈیا کو کہیں کہ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم بے گناہ سویلینز کو مار رہے ہو. ادھر ادھر یونائٹڈ اسٹیٹس کو تو بڑا پرابلم ہے کہ ساؤتھ امریکہ کے اندر وہ میڈورو صاحب جا نہیں رہے ہیں اور وہ دوسرا آنا چاہیے, یہاں نہیں ان کو پرابلم. ظلم دیکھنا ہے تو پھر ہر جگہ دیکھیں نا, ایک یارڈ سٹک رکھیں, یہ نہ رکھیں کشمیر کے لیے یارڈ سٹک ڈفرینٹ ہے, افغانستان کے لیے ڈفرینٹ ہے اور ساؤتھ سوڈان کے لیے ڈفرینٹ ہے.
نہیں, ہم تو ایک یارڈ سٹک سے ہی دیکھنا چاہ رہے ہیں اور بالکل نان پولیٹیکل, نان پارٹیزن, اس اینگل سے ہمارا فوکس ہے. سو میں پھر اس واپس چکے طاہرہ تبسم صاحبہ کے پاس جاؤں گا تاکہ پھر اس کو پوری ڈائریکشن دے سکیں کہ ایکچولی ہمارا ایشو ہے کیا جس کو ہم وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. سو طاہرہ صاحبہ, اگین یہ جو ہے, اب اگین ایک سوسائٹی کا ایک اور اہم کمپوننٹ ہے وہ میڈیا ہے. آپ خاص طور پہ اسی پاکستان بھارت کشیدگی کے ماحول میں اگر دیکھیں, سو دونوں اطراف سے, ہم کسی ایک کو نہیں کہہ سکتے, دونوں اطراف سے ایسا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے جس کو پنڈٹس یہ کہتے ہیں یا جو سین وائسز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وار ہسٹیریا میں مددگار ہے. سو یہ جو ٹیلی ویژن سے تصویریں, جو آوازیں کانوں میں پڑ رہی ہیں, آنکھوں کو جو تصاویر دکھائی دی جا رہی ہیں, اس سے اگین عام آدمی کی نفسیات متاثر نہیں ہوتی, اس کے اوپر خوف یا اگین کوئی انتھوزیزم اور نیشنلزم اس کے تحت وہ اپنے آپ کو مرنے مارنے پہ تیار نہیں کر رہا, جنگ کے لیے یہ ماحول سازگار نہیں بن رہا.
سر میں اس چیز سے تو بالکل ایگری کر رہی ہوں کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے وار تو کسی چیز کا سولوشن ہے ہی نہیں. ایون آپ چھوٹی جگہوں پہ دیکھ لیں, گھروں کا دیکھ لیں, ماحول یا انسٹیٹیوٹس کا دیکھ لیں, وہاں پہ دو لوگوں میں اگر کانفلکٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو وہ چیز کتنا افیکٹ کرتی ہے سارے انوائرمنٹ کو. تو یہ تو ایک بہت بڑا لیول ہے نا, اس میں تو کوئی ایج فیکٹر نہیں ہے, کوئی اسٹیٹس کانشیس نہیں ہے, مطلب ایک اسٹیٹس نہیں ہے جو افیکٹ ہوگا اس میں. ایسا نہیں ہے کہ مڈل طبقہ افیکٹ ہوگا تو جی وائٹ کالر والے نہیں ہوں گے یا باقی لوگ نہیں ہوں گے, امیر طبقہ نہیں ہوگا, وہ تو ہر چیز ہی افیکٹ ہو رہی ہے نا پھر. لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو اس سے پہلے بریگیڈیئر صاحب نے بات کی ہے, بالکل ایگری کر رہے ہیں اس پہ, کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ادر آپشن نہیں چھوڑا جا رہا نا. جب آپ کسی کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو وہ اپنے آپ کو ریکور کرنے کے لیے یا سانس لینے کے لیے آپ کو دھکا تو دے گا, یہ نیچرل ریئیکشن ہے نا, یہ سائیکولوجیکل ریئیکشن ہے, یہ ہر بندہ دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص کو لگ رہا ہو کہ میری لائف ایٹ رسک آ گئی ہے اب, تو وہ ہر طریقے سے سروائیو کرنے کی کوشش کرے گا چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے.
صحیح صحیح.
تو بات یہ ہے کہ اب اس وقت انڈیا کی طرف سے جو انفلوئنس آ رہا ہے اس میں میڈیا بہت سارے چینلز ہیں جو ہائپ کریٹ کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی کر رہے ہیں, لیکن میجورٹی آف چینلز ہیں, میجورٹی آف پیپل جو میں نے دیکھا ہے جو میڈیا پہ بات کرتے ہیں آ کے, اس میں ایک بات تو بالکل طے ہے کہ پاکستانی جتنے بھی ہیں ان کو اس حوالے سے سائیکولوجیکلی تھریٹ نہیں کیا جا رہا کہ ہم فیس نہیں کر سکتے. میں بطور سائیکولوجسٹ دیکھوں تو مجھے ایک چیز اچھی جو نظر آتی ہے کہ ہمیں سنب نہیں کیا جا رہا کہ ہم اس چیز کو فیس نہیں کر سکتے, کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا اگر ہم پہ امپوز کی جاتی ہے کوئی چیز تو ہم اسے ریئیکٹ کر سکتے ہیں, ہم اپنے آپ کو سروائیول میں لے کے جا سکتے ہیں. مطلب ہمیں یوں پینک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ڈیل نہیں کر سکتے.
صحیح.
یہ ایک پازیٹیو فیکٹر ہے ہمارے میڈیا کا. نیگیٹو ڈیفینیٹلی جب آپ بات کریں گے کہ جی لاشیں گر رہی ہیں, بوم بلاسٹ ہو رہے ہیں, خاص طور پہ وہ بچے, ایون میں اپنے گھروں میں دیکھتی ہوں کہ اگر فیملی بیٹھی ہو, نیوز مس آئے, کوئی چیز چل جائے تو بچے پریشان ہو جاتے ہیں. نیگیٹو اور پازیٹیو آپ دونوں سائڈس پہ دیکھیں کہ جہاں پہ پازیٹیو کیریکٹر پلے ہو سکتا ہے میڈیا کا, نو ڈاؤٹ وہ بہت پاورفل ہے. جب آپ اس چیز کو کہہ رہے ہو کہ نہیں ہمیں اس چیز سے ڈر نہیں لگتا کہ کوئی ہم پہ پاؤں رکھے گا تو ہم سرنڈر کر جائیں گے, یہ چیز بہت پازیٹیو ہے کہ ہماری فوج بھی آگے آ رہی ہے, ہمارے سویلینس بھی آگے آ رہے ہیں کہ نہیں کوئی ایک دفعہ آنکھ اٹھا کے دیکھے گا تو ہم اس چیز کا جذبہ رکھتے ہیں کہ ہم سروائیو کر لیں گے. لیکن نیگیٹولی یہ ہے کہ جب آپ لاشیں دکھا رہے ہوں گے, بتا رہے ہوں گے جی وارز میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, بچے ساتھ بیٹھتے ہیں, بچے ڈیفینیٹلی انفلوئنس ہوتے ہیں, بچے آپ سے کوسچن کرتے ہیں, اور بہت سارے کوسچن ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ آنسر نہیں کر سکتے ہیں اس ٹائم پہ. بچے شہادت کا جذبہ نہیں سمجھ سکتے ابھی.
صحیح, اور جو ولنریبلٹی ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. آپ یہ خود سوچیں کہ اگر میں کہتا ہوں ایون جو بندوبست میں ہوتے ہیں, کنٹرول میں علاقے ہوتے ہیں, وہاں پہ اگر فوج کا, آرمیز کا یا ملیشیاز کا وہاں پہ راج ہو یا وہاں پہ گشت ہو, سو یہ غالب امکان رہتا ہے کہ وہاں پہ انسانی حقوق جو ہیں وہ بری طرح سے متاثر ہوں گے. وہ علاقہ کوئی بھی ہو, وہ پاکستانی ریجن ہو, وہ انڈین کنٹرولڈ کوئی علاقہ ہو, وہ افغانستان ہو, ہم پورے چونکہ اس ایشیا کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں, سو وہاں پہ یہ چیز, یہ خوف کی فضا بڑھتی ہے, سیکیورٹی نہیں ہوتی. اگر آپ ارد گرد یونیفارمڈ ایک دیکھیں, پورے کے پورے ٹروپس دیکھیں, تو اس سے تحفظ بڑھتا ہے یا عدم تحفظ زیادہ ہوتا ہے؟ اگین اسی کو آپ ہی رسپونڈ کیجیے, پھر میں اپنے باقی پینلسٹ کے پاس جاتا ہوں. طاہر ہے,
میں وہی ریپیٹ کر رہی ہوں نا کہ نیگیٹو انفلوئنس اپنی جگہ پہ ہے. جب آپ اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں نیگیٹو, آپ اس نیگیٹو امیج کو کوئی بھی نیشن کور کرنے کا کتنا حوصلہ رکھتی ہے, یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے. بطور نیشن ہم نے بہت سارے ایشوز دیکھے ہیں. بات وہی ہے, ہمارے ملک نے تو پچھلے کچھ سالوں میں دہشت گردی کے نام پہ اتنا کچھ برداشت کیا ہوا ہے کہ شاید اگر انہیں اب شہادت کے لیے جانا پڑے آگے تو میرا خیال ہے فلی جو ہے وہ ڈیولپ.
اور جب یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر وقت طویل ہو جائے, اگر اس طرح کی کشیدگی کا, جب میں اس کی طرف آنا بھی چاہوں گا, آرمی اسپول پہ اسپیشلی بات کروں گا, جیسے اس نے پوری نیشن کی سائیکالوجی کو کمپلیٹلی چینج کیا, عسکریت پسندی کے خلاف دیکھا گیا کہ ایک بہت بڑا رد عمل سامنے آیا. اگر یہ طوالت اختیار کر جاتی ہے تو کیا قبولیت بڑھ جاتی ہے اس کے لیے کہ اس کو زندگی کا یا معمول کا حصہ بنا لیا جاتا ہے کہ یہ شاید اس کا حصہ ہے؟ جو لوگ, جو بچے خاص طور پہ بندوقوں کی گھن گرج میں پیدا ہوتے ہیں, بم دھماکوں کی آواز میں وہ پیدا ہوتے ہیں, سو وہ اس کو معمول سمجھنے لگ جاتے ہیں.
بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیں آپ بہت چھوٹی سی مثال لے لیں کہ اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو ایسے خاندان میں پیدا ہوتا ہے جہاں پہ ڈرگز لینا عام ہے, تو ان کو کوئی ایشو نہیں ہوتا کہ یہ چیز نارمل نہیں ہے, یہ چیز اب نارمل ہے. اسی طریقے سے جب آپ مسلسل ایک لمبے عرصے تک ایک چیز کو دیکھتے ہیں, خاص طور پہ جو آنے والی جنریشن ہوتی ہے, جو وہ یہ ساری چیزیں آبزرو کر رہی ہوتی ہے, انہیں یہ چیزیں معمول لگتی ہیں. اب اس معمول سے آپ کی ایک نیشن کیسے ختم ہو رہی ہے, ایک آپ کی آنے والی جنریشن کیسے ختم ہو رہی ہے, ملک کو آپ کیسے کس لیول پہ لے گئے ہیں, ڈیفینیٹلی یہ چیزیں پھر بڑی لانگ لاسٹنگ ہوتی ہیں, جو جا کے اپنا اثر دکھا رہی ہوتی ہیں. پوری ایک جنریشن آپ کی تباہ ہو گئی ہے. ایک چیز میں آپ نے ایک چیز کو قبول ہی کر لیا کہ نیگیٹو ہے لیکن یہ ٹھیک ہے, کوئی ایشو نہیں, میں کسی کو مار دوں یا میں کچھ کر لوں, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. اگین میں وہی بات کروں کہ پوزیٹو اور نیگیٹو دونوں چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں, دونوں چیزیں افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. بات یہ ہے کہ ہمارا میڈیا, ہماری جو اویئرنیس کمپین ہے چیزوں کی, وہ کتنی چیزوں کو کتنا انوالو کر رہی ہے. پہلا آپشن اگین ہمارے پاس یہی ہونا چاہیے کہ ہم امن کی بات کریں.
Exactly. جنرل دیپانکر بینرجی صاحب
ساتھ ہیں جی, امن کی بات کریں, مذاکرات میں چیزوں کو حل کریں, جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کریں. کشمیر بطور مسلم, ہمارے بڑے قریبی لوگ ہیں کہ وہ مسلمان ہیں, کس کا کیا فرقہ ہے, کس کی کیا کاسٹ ہے, یہ فرق نہیں پڑتا. کشمیر سے آپ ہٹ جائیں, انڈیا کا بارڈر کراس کر لیں, انڈیا میں انسان بستے ہیں, انسان تو انسان ہے نا, کسی بھی زمین پہ ہو, کسی بھی بارڈر لائن پہ ہو, افیکٹ تو ان کو بھی ہوگا نا, ان کو بھی ہم تکلیف میں تو نہیں دیکھنا چاہتے.
بالکل.
لیکن جب آپ کو دیوار کے ساتھ کوئی لگائے گا تو آپ کیا کریں, ریئیکٹ کریں گے؟
دیپانکر بینرجی صاحب,
اس میں پھر یہ چیزیں بھول جاتی ہیں کہ کس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے.
جی جنرل دیپانکر بینرجی صاحب, ایک کال ہے کہ اگر مجھے پتا ہو کہ کل قیامت آ جائے گی سو میں آج بھی گلاب ضرور اگاؤں گا, یعنی پھول آج بھی اگائے جائیں گے. سو سوسائٹیز کے اندر, وہ سوسائٹی انڈیا کی بھی ہو سکتی ہے, وہ پاکستانی سول سوسائٹی ہو سکتی ہے, وہ افغانستان کے اندر ایسے بے شمار لوگ ہو سکتے ہیں, کہ ان ساری مشکلات کے بعد وہ بہتر بات کریں اور ایسی بات کریں جس سے امن ہو, پیس جو ہے وہ الٹیمیٹلی وہ پرویل کرے. سو ایسی کچھ آوازیں بھی سنائی آپ کو دیتی ہیں؟
ضرور. ابھی اس خوف میں لڑائی اور جنگ اور اس میں فوج کی کیا رول رہتا ہے اور کیسے حرکت ہوتا ہے, اسی ہم ڈسکس کر رہے ہیں آج. اور میں اسی طور میں بولوں گا کہ ہاں یہ ڈفرینسز بہت ہے اور جنگ کے حالات ہمارے بیچ میں پیدا ہو چکا ہے. کارن بہت قسم کے ہیں, جیو پولیٹیکل کارن ہے, نیشنلزم کے کارن ہے, آئیڈیولوجی کے کارن پہلے تھا. ریلیجن کے اوپر یہ کبھی لانا نہیں چاہیے, کیونکہ ریلیجن اس کے کارن بڑا کارن نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہوتا ہے. कि हम पैदा करते हैं रिलीजन के बारे में और इसमें टेंशन हो जाता है। मैं काफी सालों बॉर्डर में पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर में डिप्लॉय हो चुका हूं, मैं देखा हूं हर भारत के हर प्रांत से लोग वहां पहुंचते हैं अलग अलग रिलीजन के, वो अलग अलग रिलीजन एक साथ मिलके सब उनके रिस्पेक्ट करते हैं, उनको मानते हैं, इससे कोई फर्क नहीं होता है। ये भारत और पाकिस्तान सेपरेट हुआ था रिलीजन के मुताबिक, चलो ठीक है उस वक्त हुआ था, अभी हम इतिहास के मुताबिक देख सकते हैं, पर रिलीजन के सिर्फ नहीं हुआ, अगर रिलीजन के साथ एक नेशन बनता तो पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग कभी नहीं होता, क्यों हुआ उस वक्त, इस पर तो हमें सोचना पड़ेगा। ये जियोपॉलिटिक्स के क्या असर होता है और बाकी हमारे स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस सिस्टम कैसे है, कैसे आइडियोलॉजी है, एक बात है पाकिस्तान में जो टेररिस्ट के आक्रमण से पाकिस्तान को जितना नुकसान हुआ है शायद भारत को भी नहीं ना हुआ होगा,
सही,
खास करके पर कैपिटा हिसाब से हम देखें तो पाकिस्तान को इससे बहुत ज्यादा
नुकसान हुआ है। जी अच्छा, मैं एक सवाल की तरफ आना चाहता हूँ कि अब ये तो आवाम के ऊपर असरात की हमने बात की है, लेकिन ख़ास तौर पे जो वॉरियर्स हैं, जो जंग जो हैं, वो भले रियासतों के हों, वो खुद मिलिट्री मैन हैं, वो सोल्जर हैं, या वो मलेशिया का हिस्सा हैं, अगर वो ऐसे जंगों का ऐसा उसका हिस्सा, तो उस पर क्या इम्पैक्ट होता है, ज़रा राय लेते हैं ब्रिगेडियर आगा गुल साहब से। लेकिन सामिन आपको बताते चलें कि आज टेक्निकल रीजंस की वजह से हम अपनी ब्रेक्स और वो प्रॉपर नहीं चला सकेंगे, लेकिन आपको बताते चलें ये प्रोग्राम आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से सुन रहे हैं मीडियम वेव्स 972 किलोहर्ट्ज़ पे बराह रास्त। प्रोग्राम है राउंड टेबल, जिसका मौजू है जंगों और अक्सरियत पसंदी के अफराद पर, खानदानों पर और बज़ात खुद जंगजुओं पर उनके असरात। मैं हूँ असद हसन, प्रोड्यूसर एंजोवेरल गिल और TN1 हमारी इंजीनियर हैं। हमारे पैनल में शामिल हैं मेजर जनरल दीपांकर बैनर्जी, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज, ब्रिगेडियर आगा गुल साहब, एक्स वाइस चांसलर बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, और ताहिरा तबस्सुम साहिबा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। कुछ देर बाद हमें प्रोफेसर नूर अहमद बाबा और मीर वाइस अफगान ज्वाइन करेंगे, रेस्पेक्टिवली इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर से और अफगानिस्तान से। सो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है आम आदमी की हालत को और माशरे में इस मिलिटेंसी से आने वाली तब्दीलियों को, उनका भी हम मुशाहदा शेयर करेंगे। सो ब्रिगेडियर साहब आप फरमाइएगा, जो आप तो खैर तरबियत देने वालों में भी हैं यानी अपने नेशनल डिफेंस कॉलेज के साथ भी रही हैं, किस तरह से एक नफसियाती तौर पे मजबूत बनाया जाता है सोल्जर को, लेकिन इसके बावजूद क्या चैलेंजेस आते हैं वॉर फील्ड के ऊपर, मैदान जंग के ऊपर, अगर खास तौर पे ये जंग तवालत इख्तियार कर जाए?
देखिए, जंगें फौजें नहीं लड़ती, कौमें लड़ती हैं, फौज तो उनका कटिंग एज होता है। मुझे 71 की जंग का एक आपने सीन याद दिला दिया, रात के 3 बजे मैं गुजर रहा था एक गांव से, एक बूढ़ा आदमी सफेद दाढ़ी वाला, रोशनी थोड़ी थी, वो बाहर खड़ा था और उसने पंजाबी में कहा, पुत्र दूध पींदा जा। मैंने बड़ा कहा, बाबा जी नहीं पीना, सर्दी भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनका इसरार देख के मैंने उनका दूध का वो कटोरा ले लिया, जो शायद मैं वैसे कभी ना पीता, लेकिन उनका दिल रखने के लिए मैंने पी लिया। तो बात यह है कि आप लड़ाई, फौज स्टैंड अलोन नहीं लड़ती, कोई भी, ना इंडिया की ना पाकिस्तान की, इनके पीछे कौम होती है। अगर आज पाकिस्तानी कौम कहे कि हमने नहीं लड़ना इंडिया के साथ, इंडिया जो करता है करने दो, तो कौन सी फौज लड़ेगी? इसी तरह इंडिया के अंदर भी अगर पॉलिटिकल लीडरशिप कहती है लड़ो, लेकिन लोग सड़कों पे निकल आते हैं और कहते हैं हमने नहीं लड़ना, तो नहीं लड़ेंगे। एक माइंड सेट बनाया गया है, सोचने वाला क्राउड किसी भी कौम में, हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड मुल्कों में कम होते हैं, उनको जो सोच देती है वो हकूमत वक्त देती है। हकूमत वक्त के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि वो लोगों को उस जंग के लिए तैयार करे जो उसके बका के लिए है, उस जंग के लिए ना तैयार करे जो किसी इलाके पे काबू रखने के लिए है। तो मैं तो पाकिस्तानी की हैसियत से सोचता हूँ कि जो हमारी कौम है वो अलग, ठीक है बैनर्जी साहब ने कहा कि मजहब के ऊपर नहीं चलती कौमें, इस पाकिस्तान अलग हो गया, मजहब के नाम पे शायद ना चलती हूँ, लेकिन जो उस वक्त की हिस्ट्री है वो तो कागजों में लिखी हुई है कि मुसलमानों को लगता था कि हमें माइनॉरिटी बन के बहुत बुरा सलूक करेगी हिंदू डेमोक्रेसी या सेकुलर जो भी होगा, और आज 70 साल में साबित हो गया कि जो अलामा इकबाल साहब के या कायद आजम साहब के और बाकी मुसलमान लीडरों के जो खदशात थे वो दुरुस्त थे। آج ہندوستان میں جو مائنورٹیز کا حال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے, اور جو کشمیر ہے وہ بھی مسلمان ہونے کی وجہ سے. میں نے ایک کلپ بھی دیکھا جس میں ایک گھر گرا ہے بومبنگ سے, اور اس میں اندر سے ایک سویلین کہہ رہا ہے مجھے باہر نکالو, مجھے باہر نکالو, اور انڈین آرمی کے لوگ جا کہتے ہیں ہاں نکالتے ہیں, اور اوپر سے مشین گن سے فائر کر کے اس کو مار دیا. تو اس سے جو پاکستانی لوگ ہیں, ہاں میں فوجی کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان کے دل میں بھی ہوتا ہے کہ یہ بہت ظلم کر رہے ہیں. اور یہ جو سائیکولوجیکل مائنڈ سیٹ بنا ہے 70 سال میں, وہ مائنڈ سیٹ ایسا بنا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ہمارے بھائی تھے جن کو چاہیے کہ ہمیں جوائن کر لیتے. 47 میں کچھ انگریزوں کی اس کے اندر ہیرا پھیری تھی, کچھ ہندو لیڈر جو تھے وہ بہت طاقتور ثابت ہوئے, اور وہ انہوں نے گرداسپور اور جالندھر کو ڈکلیئر کر کے کہ مسلم میجورٹی نہیں ہے کشمیر ان کو دے دیا. 70 سال میں تیسری جنریشن آ گئی ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو تیسری جنریشن کے خیالات ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے اور آپ یونائیٹڈ نیشن کے حساب سے چارٹر سے کریں, تو وہ ان کو ایک قوت دیتا ہے کہ ہم دبیں گے نہیں, ہم کیپچولیٹ نہیں کریں گے. جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے, ہم نے کافی انڈین سے ڈسکس بھی کیا تھا کہ آپ کا ماشاءاللہ اتنا بڑا ملک ہے, آپ کی ایسٹرن سی بورڈ ہے, ویسٹرن سی بورڈ ہے, ہمالیاز ہیں, یہ کشمیر چھوٹا سا رکھ کے آپ کیا لے رہے ہیں, کاسٹ افیکٹو ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے سیاچن سے بھی نہیں اترنا. تو بات یہ ہے کہ اگر اب ریزن کو سننے کو ہی تیار نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے, آپ بھی پے کر رہے ہیں, ہم بھی پے کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک پاکستانی قوم کا تعلق ہے, ایک سنگل فوجی نے آج تک خودکشی نہیں کی, ایک سنگل فوجی بھاگا نہیں ہے, جوان بیٹے لوگوں کے مرے ہیں, کیپٹنز بہت مرے ہیں پچھلے یہ 10 سالوں میں, کسی ماں نے کسی خاندان کا نہیں کہا کہ بڑا ظلم ہوا. وہ کہتے ہیں نہیں, یہ اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے. رہ گئی انڈینز کی بات, بھی کلپ سنتے ہیں, ان میں عورتیں کہتی ہیں ہم نے اپنے بیٹے کو نہیں بھیجنا. کیپٹن کی ماں بیچاری رو رہی تھی کہ ہم کیوں بھیجیں ان سیاسی لوگوں کے لیے, ہم اپنے بچے قربان کروائیں. تو میرا خیال ہے ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے اس وقت یہ وہ واریئرز والا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے, اور اس کے اندر ٹھیک ہے نقصان بھی ہوگا لیکن لوگ ڈر نہیں رہے, جنرلی نہیں ڈر رہے. اور جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے, انڈیا کے سپاہی کی میرے دل میں عزت ہے سب سپاہیوں کے لیے, وہ بھی بیچارے جان دیتے ہیں اپنے ملک کے لیے, وہ بھی امر کہلاتے ہیں, اس میں بات نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ جب انڈین سپاہی لڑتا ہے وہ آکوپیشن فورس کے طور پہ لڑتا ہے, جب پاکستانی سپاہی لڑتا ہے وہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے لڑتا ہے. ہمارے دونوں کے جو مقصد ہیں وہ مختلف.
اس میں ایک پولیٹیکل افزاوی ہوگا, ذرا دوسرا جنرل دیپانکر بینرجی صاحب آپ اس پہ وضاحت کیجیے گا کہ ایک فوجی ایک سولجر اس کے اوپر کیا دباؤ ہوتا ہے جب وہ محاذ جنگ پہ ہو اور ٹائم زیادہ ہو جائے, بظاہر اینڈ لیس وار ہو جائے, جیسے لیٹ سے کہ کشمیر کے اندر ایک مزاحمت ہے اور حوالہ بھی ہے اس میں دیا بریگیڈیئر آغا گل صاحب نے, اور ہم امریکن سولجرز کو سنتے ہیں کہ عراق ہو افغانستان ہو, اور یا پھر یہ کہ واپس آنے کے بعد کئی ایک لوگ جو ہے وہ سوسائڈ کرتے ہیں یا کچھ کمٹ کرتے ہیں اور انسکسیسفل جاتی ہیں, لیکن ایک ریشو کے اوپر کنسرنز رہتے ہیں اور رپورٹیں آتی رہتی ہیں گائے گائے کہ وہ رجحان جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. سو اینی وے یہ دباؤ تو ہوتے ہیں, ذرا کیا سوچ ہوتی ہے ایک ملٹری مین کی؟
یہ بالکل یہ ایک غلط سوچ ہوگا اگر کسی کو ہو کہ بھارت کی آرمی انڈین آرمی کوئی قسم کی کمزوری ہے یا ان کا خرید زیادہ ہے, یہ آرڈر نہیں سنتے ہیں. یہ جو لڑائی کرتے ہیں یہ دیش کے لیے لڑائی کر رہے ہیں, پاکستان میں یا چین میں یا اور کہیں بھی اس میں کوئی بھی شک نہیں ہونا چاہیے, بالکل کوئی شک نہیں چاہیے ہونا چاہیے. بھارت کے جوان لڑائی کر رہے ہیں دیش کے لیے, ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے بھارت میں, 70 سال سے چل رہا ہے, ہر الیکشن میں ہم چنتے ہیں ہمارے لیڈر, ان کو حکم دیتے ہیں کہ سرکار آپ بناؤ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, اور جو ہمارے لیڈرز ٹھیک کریں گے ہم پورے فوج ایک ساتھ ان کے ساتھ ہوں گے. کبھی بھارت میں سولجرز ڈیموکریٹک پروسیس کو کیپچر نہیں کرے گا, کبھی بھی کو نہیں کرے گا, یہ اسی جگہ میں ہوگا جہاں یہ ریلیشن شپ ٹھیک نہیں ہے, اسی کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ابھی ہمارے دیش کے ابھی پورے وشو میں ہول ورلڈ میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہے, ایک چیلنج ہے پہلا تو یہ ٹیررزم, دہشت گردی ان کو موٹیویٹ کیا گیا ہے غلط طریقے سے, غلط ڈھنگ سے ریلیجن کا خراب استعمال کر کے ان کو بولتے ہیں کہ खुदा के लिए लड़ाई करो और आपके मरने के बाद सौ हुरिया आपके लिए तैयार होंगे और ये आपके लिए तैयार है। ये कैसे बात है, कैसे ऐसे बात चलेगा? तो वो देश कभी एक साथ रह सकता है? वो तो स्प्लिट होंगे। बांग्लादेश पाकिस्तान अलग हुए हैं, हमें ऐसे ना हो, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान और भी अलग हो। इस मुताबिक कैसे चल रहे हैं बलूचिस्तान में, दूसरी जगह में, अफगानिस्तान में, कितना हिंदू है, कितना सिख है, कितना बौद्ध है। इस्लाम के बीच में, मुस्लिम के बीच में लड़ाई हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये ठीक करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा, हमें अंदर अंदरूनी सोच करना पड़ेगा कि क्यों ऐसे हो रहा है, हमें कैसे करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं सोचता हूँ कि जैसे आप डिस्क्राइब करो, वैसे आप रिजर्वेशन करो, इन्हें बंद होना चाहिए। एक आदमी कोई भी तरीके से 10 आदमी को खुदकुशी करके मारना, इस कोई रिलीजन कोई सोसाइटी कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरा, सरकार को इस मुताबिक चलना चाहिए कि सबके मदद से, यानी एक प्रोसेस जो अपने सरकार हम चुनेंगे और हम अकाउंटेबल करेंगे कैसे उनका पॉलिसी हो। हाँ, हर देश में पॉलिसी नहीं बनता है,
ठीक है। अब ये तो जरा पॉलिटिकल एंगल हो गया ना जिसपे आपने रिस्पॉन्ड किया, लेकिन अब जरा जेनेरिक कि वॉर फील्ड्स के ऊपर, मैदान जंग के ऊपर एक मिलिट्री मैन के ऊपर क्या जेनी दबाव होता है? अब इससे हटके कि वो भारत का फौजी है, वो पाकिस्तान का है, वो अमरीका का है, या वो मल्कि सी मलेशिया से ताल्लुक रखने वाला जंगजू है, इस बारे में कुछ कहिएगा।
पश्चिम यूरोप में लड़ाई के वक्त क्रिसमस के टाइम, दोनों सब क्रिश्चियन ही थे खास करके, हर वक्त एक क्रिसमस के दौरान एक सीज अनऑफिशियली सीज फायर डिक्लेयर हुआ था। उस वक्त ट्रेंच वॉरफेयर था और बहुत हाई कैजुअलिटी होते थे कुछ दिनों के लिए, कुछ क्षणों के लिए, घंटों के लिए लड़ाई बंद हुआ और दोनों एक साथ मिल गए कि आप में एक ही है
जी।
अगर ऐसा हालात कभी भी ये भारत और पाकिस्तान और बाकी देशों के बीच में हो सकता है तो हम देखेंगे कि आपसे आपसे सब बदली हो जाएगा, बदल हो जाएगा।
सही,
हमें ले जाना पड़ेगा रिलीजन के लिए, हमें भाग नहीं होना चाहिए, एथनिसिटी के लिए हमें लड़ाई नहीं करना चाहिए। बाउंड्री है, अगर ये फैसला नहीं हुआ तो हम आना जाना नॉर्मल कर दे और बाकी सब कुछ नॉर्मल कर दे तो उस मुताबिक कार्रवाई हो सकता है।
नहीं, लेकिन मेरा शायद मेरा सवाल में क्लियर नहीं कर पा रहा आपके सामने भी और ब्रिगेडियर साहब के सामने भी। मैं किसी टिपिकल मिलिट्री यूनिट की बात नहीं कर रहा है उसके अप्रोच की, मैं एक कलेक्टिव बात कर रहा हूँ कि अगर एक फौजी है, चलो जी आप उसको, हमारे दोनों पैनलिस्ट उसको अमरीकी फौजी कंसीडर कर लें, वो इराक में है, वो अफगानिस्तान में है, वो कहीं है, जब वॉर लंबी हो जाए वो क्या सोचता है, क्या होगा, कब वापस जाऊंगा, फैमिली से कैसे मुलाकात होगी, यहाँ पे वापस जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, क्या सोचता होगा वो?
मैं 40 साल से फौजी हूँ और यूनिफॉर्म लगा चुका हूँ, कोई भी लड़ाई नहीं करना चाहता है। फौज भी जो हमें जिंदगी का तैयारी है लड़ाई करने के लिए, पर लड़ाई कोई नहीं करना चाहता है। लड़ाई करने से ज्यादा नुकसान तो फौज को ही होता है जो कि देश में हो, पर देश के लिए कार्रवाई के लिए कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। इसमें अगर हमें सोच ठीक हो, हमें विचार ठीक हो, हमारे बीच में रिलेशनशिप ठीक हो तो लड़ाई जरूर कम हो जाएगा। कोई फौजी लड़ाई नहीं चाहता है।
सही, ब्रिगेडियर आगा गुल साहब, अब जरा इस सवाल को मैंने इस एंगल के आपके से सामने रखा है।
मैं जवाब देता हूँ, बैनर्जी साहब जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल इनसे मुतफिक हूँ। बात यह है कि जो लड़ाई करता है या फील्ड में बैठा होता है उसको ही पता चलता है कि उस पर क्या गुजर रही है
जी।
जो पीछे अमन में बैठे हुए हैं नॉन फौजी, उन बेचारों को तो नहीं पता चलता। मेरा ख्याल ये है कि तमाम फौजी, ख्वाब इंडिया के हों, अमेरिकन और हमारे हों, उनका सबसे पहले जो वरी होती है वो ये होती है कि जिस कंपनी या जिस प्लूटून या ग्रुप का या डिटैचमेंट का वो हिस्सा है वो उनकी फैमिली बन जाती है। ये तो जाती तजर्बा ही बता रहा हूँ आपको। फिर अपने माँ बाप बहन भाई याद नहीं आते जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे होते हैं और उनमें से कोई आपके सामने या जख्मी होते या फौत भी होते, وہ آپ کی سب سے نمبر ون پرائرٹی ہو جاتی ہے کہ جو آپ کو کام دیا جائے اس میں پیچھے نہ رہ جاؤں. میرے جو کولیگز ہیں وہ نہ سمجھیں کہ میں ہٹ گیا ہوں یا ڈر گیا ہوں. اور اس کے بعد پھر انسٹنکٹ ہے آپ کی اپنی بچاؤ کی, وہ انسٹنکٹ آپ کو ڈراتی تو ہے. اگر میں کہوں کہ میں لڑائی میں نہیں ڈرا تھا تو میں جھوٹ بول رہا ہوں گا.
صحیح.
جب گولے گرتے تھے ہم ڈرتے تھے, مائن فیلڈ میں سے جب گزرتے تھے بھاگتے ہوئے اور دیکھتے تھے ایک آدمی کا پیر اڑ گیا دل دہر جاتا تھا. لیکن جب آپ کے ساتھی جا رہے ہوتے تھے تو آپ کہتے تھے میں ان کو چھوڑ کے چھپ نہیں سکتا, آپ ان کے ساتھ جاتے تھے. بہت بڑا دل چاہیے. اور میرا خیال اللہ نے انسان کو ایسے بنایا ہے, کوئی نہیں فرق پڑتا کون سا مذہب ہو کون سا ملک ہو, کہ ان کے اندر یہ جو جذبہ ہے سروائیول کا یہ پیچھے چلا جاتا ہے. اب بینرجی صاحب نے کہا کہ خودکشی تو بہت غلط بات ہے کہ آپ دس بندوں کو مار دیں. میں بینرجی صاحب سے درخواست کروں گا کہ ہسٹری بھری ہوئی ہے, آپ 2000 سال پیچھے چلے جائیں. اس وقت بام نہیں ہوتے تھے, لوگ جاتے تھے بادشاہ کو یا وزیر اعظم کو ایک آدمی چاقو مار کے مار جاتا تھا, اس کے لوگ ٹکڑے کر دیتے تھے, وہ بھی خودکش بامبر تھا. یا جو ورلڈ وار ٹو کے اندر زیرو ایئر کرافٹ تھے جاپنیز کے جو خودکشی کرتے تھے بحری جہازوں پہ, امریکن بحری جہازوں پہ گر کے, وہ بھی خودکش بامبر تھے. تو یہ وائلنس کی فارم ہے جو کمزور سائٹ اڈاپٹ کرتی ہے. آپ اس کو جتنا مرضی برا کہہ لیں آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. جب تک آدمیوں میں کانفلکٹ رہے گا نیشنز میں یا گروپس میں یہ ہتھیار استعمال کیا جاتا رہے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ جن کے خلاف یہ ہتھیار استعمال کر رہے ہیں وہ سوچیں کہ اتنے ہارٹ لیس وائلنس کی ضرورت کیا ہے, اور کوئی طریقہ نکالیں جس میں آپس میں مل جل کے, جو مودی صاحب کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں بات کرنی, سار کا اجلاس بھی نہیں اٹینڈ کرنا, یہ تو مجھے چھوٹے بچوں والی بات لگتی ہے. وزیر اعظم صاحب ہیں, اتنے بڑے ملک ہے, ان کا تو دل بہت بڑا ہونا چاہیے, وزڈم بہت بڑا ہونا چاہیے. اب جب بات چیت نہیں کریں گے تو آپ پھر مسئلے کا حل کیسے نکالیں گے.
صحیح.
ابھی تو پاکستان سے کوئی خودکش بامبر نہیں گیا, بےچارے کشمیری نے پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ شاید خودکش بامبنگ کی ہے. تو بامبنگ کو آپ جتنا مرضی برا کہہ لیں لیکن سبجیکٹ اس پہ ختم نہیں ہوتا. وہ بےچارہ جس مینٹل اسٹیٹ سے گزرا ہوگا اس کو سوچ کے دل دہل جاتا ہے. ہم نے بہت دفعہ وار میں اور جب یہ ٹیررزم کے اندر میں کاؤنٹر ٹیررزم میں تھا جان ہتھیلی پہ رکھ کے جاتے تھے, دل دہل رہا ہوتا تھا لیکن کہتے تھے نہیں جو کام دیا گیا ہے وہ کرنا ہے اور جو میرے ساتھی ہیں ان کو میں نے لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا. ملک تو بہت بعد میں آتا ہے, ملک تو تیسرے چوتھے سٹیج پہ آتا ہے اور فیملی اس سے بھی پیچھے رہ جاتی ہے.
صحیح.
کہ میں نے فیملی کا بھی میں نمائندہ ہوں, وہ بہت بعد میں آتا ہے.
جی بس یہی بات میں جانا چاہ رہا تھا, کیونکہ ایشوز کیا ہوتے ہیں
گزرتا ہے سپاہیوں کے.
جی یہی میں جانا چاہ رہا تھا. جنرل دیوانگر بینرجی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. بریگیڈیئر آغا گل صاحب آپ کے ہم ممنون ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. سامعین یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام ہے راؤنڈ ٹیبل جس میں آج موضوع ہے جنگوں اور عسکریت پسندی کے افراد پر, خاندانوں پر اور بذات خود جنگجوؤں پر نفسیاتی اثرات کے اوپر. اور ہمارا جو پینل اس میں میں نے جیسے بتایا کہ جنرل دیپانکر بینرجی بھارت سے ہمارے ساتھ موجود تھے, برگیڈ گل صاحب پاکستان سے, اور طاہرہ تبسم صاحبہ جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں انہوں نے ہمیں شروع میں جوائن کیا. اب جو ہمارے دو پریسٹیجس ہمارے پینل ہیں وہ انہوں نے طویل عرصہ عسکریت پسندی دیکھی ہے اپنے معاشرے کے اندر سماج کے اندر, اور کئی جنریشنز جو ہیں کم از کم دو جنریشنز کے تو وہ گواہ ضرور ہوں گے. ہمارے ساتھ ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے میر وائس افغان صاحب, پاک افغان افیئر کے ایکسپرٹ ہیں, ہیڈ ہیں افغان نیوز ایجنسی خبریال کے, اور پروفیسر نور احمد بابا صاحب بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی یونیورسٹی کے ساتھ ان کی وابستگی ہے. سو یہ دونوں جو ریجن ہیں, ہم نے پاکستان کے اندر بھی ملیٹنسی کا حوالہ دیا ہے کہ 10-20 برسوں سے متواتر, افغانستان میں اس سے بھی زیادہ وقت ہو گیا ہے, اور کشمیر میں تو خیر دونوں جگہوں سے زیادہ وقت گزر چکا ہے. سو کمیونٹیز کو کیسے اس نے امپیکٹ کیا ہے, جنریشنز کو کیسے اس نے امپیکٹ کیا ہے, اور اب اگر افغانستان کے حوالے سے دیکھیں وہاں ایک طرف امید بندھی ہے کہ کوئی پیس پروسیس آگے بڑھ سکتا ہے, لیکن دوسری جانب بہرحال جنگ اور حملے وہ بدستور اپنی جگہ پہ جاری ہیں, نئے نئے گروپس جو ہیں وہ انٹروڈیوس ہو رہے ہیں, اور اطلاعات اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ایون دو عشروں کی یعنی ٹو ڈیکڈز, اس سے جو جتنا نقصان ہوا ہے پچھلے سال پچھلے 10 برسوں کی نسبت سب سے زیادہ شہری علاقتیں ہوئی ہیں. جب شہری علاقتیں زیادہ ہوتی ہیں کیجویلٹیز 7000 سے زیادہ ہوئی ہیں, 3800 کے قریب ہلاکتیں ہوئی ہیں, کئی بچے خواتین سب اس میں انجریز کا حصہ ہیں, بچے سب سے زیادہ مارے گئے ہیں یا وکٹمائز ہوئے ہیں. سو کیسے ممکن ہے کہ کسی فیملی سے کوئی بچہ زخمی بھی ہو جائے تو اس کے اثرات پوری فیملی نہ لے؟ میر وائز افغان صاحب بہت شکریہ آپ کا. کیا کہیں گے افغان معاشرہ عسکریت پسندی سے کتنا نفسیاتی طور پہ اور سماجی طور پہ متاثر ہوا ہے؟
دیکھیے جنگ جہاں پہ بھی ہو متاثر تو ہوتے ہیں. اب متاثر ہونے میں فرق ہے. وہاں پہ اگر میں یہی کہوں کہ جنگ زدہ لوگوں میں سے کوئی اس طرح افغان کی فیملی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ گزشتہ انکلوڈیڈ می کہ گزشتہ 40 سالوں میں ان کے گھر سے کوئی نہ کسی بندے نے قربانی نہیں دیا ہوا ہوگا, چاہے ایک ہو چاہے پانچ ہو. کچھ گھرانے جو ہے وہ مکمل طور پہ تباہ ہو چکے ہیں. اب جو رہ جاتے ہیں لوگ اس جنگ میں جو زندہ رہ جاتے ہیں یا بچ جاتے ہیں, تو ان کی نفسیات تو ظاہر ہے بہت ہی ڈیمیج ہوں گے. اور یہی لوگ جب باقی جگہوں پہ کوچ کرتے ہیں, باقی جگہوں میں جاتے ہیں یا مہاجرین کی شکل میں ہمارے ہمسایہ ممالک جاتے ہیں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں وار زون میں کام کر رہا تھا جرنلسٹ تقریباً کئی عرصہ, میں نے سالوں سال وار زون میں کام کیا آرمی کے ساتھ کئی لوگوں کے ساتھ. لیکن ان سب چیزوں میں مجھے جب میں نکلا افغانستان سے مجھے خود انجری ہوئی تھی. تو ابھی تک جب میں ایمبولینس اور فائر بریگیڈ کی جو یا پولیس سائرن سنتا ہوں تو مجھ پہ اثر کر دے گا. اس کے باوجود جو کہ میں یو کے میں رہ رہا ہوں, تو جب وہ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں اسے آپ امیجن کر سکتے ہو کہ ان پہ کیا اثرات ہوں گے. یہ تو یہ ظاہری اثر ہے. دوسری لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اور ذہنی بیماری کی شکار ہو جاتے ہیں, وہ جا کر وائلنس کر لیتے ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ وائلنس کر لیتے ہیں, باقی دوست و احباب و جو فرینڈز ہیں ان کے ساتھ وائلنس کر لیتے ہیں. تو جنگ کی اسی اثر کے ساتھ اگر کسی بندے کو کوئی انجری نہ ہو, کوئی تکلیف نہ ہو, تو بھی اسے تکلیف ہوگا. اب کس نے زخمی یا ہلاک ہوئی لوگوں کو دیکھا ہوا ہے یا خود زخمی ہوا ہے, خود باڈی کے اندر الگ سی چیز ہے, لوگوں کو دیکھنا بری حالت میں یہ الگ سی چیز ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں اگر جنگ کسی ایک ملک میں ہو, ابھی تو یہ گلوبل ویلیج ہے, سب کو معلوم ہے میں یہاں سے وہاں آتا ہوں آپ وہاں سے یہاں آتے, تو یہ پوری دنیا پہ اثر کر دے گا. اب جتنی نزدیک جنگ کی نزدیک ممالک ہے, جیسے ہمارے ہمسایہ ممالک ہے, ایران ہے, پاکستان ہے, باقی ممالک ہے, تو ان پہ اس کی اثر زیادہ ہی ہوگا. کیونکہ یہ جنگ زدہ لوگ وہاں پہ بھی جاتے ہیں اور یہاں سے ان کی ڈائریکٹ کنیکشن وہاں پہ ہوتے ہیں, وہاں پہ ہاسپٹل جوائن کرتے ہیں, وہاں پہ ہاسپٹل میں جاتے ہیں, علاج معالجہ ہوتے ہیں. اگر کوئی بھی بندہ, کوئی بھی انسان, چاہے کسی بھی مذہب کی کیوں نہ ہو, کسی بندے کو اس طرح بری حالت, زخمی حالت یا مری ہوئی حالت میں دیکھتے ہیں تو اس پہ تو اثر ہوگا. میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں کہ اس کی بہت سارے کچھ بیان کر سکوں, لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ 90% جو معاشرہ ہے اس کو بیمار بنایا ہوا ہے, اور اس بیماری کی مختلف اشکال ہے. صرف وہ شکل نہیں ہے کہ اس کی علاج ڈاکٹر کر سکے. علاج جو ابھی یہ فیس کے لیے جو لوگ اتنے خوش ہیں, کس لیے خوش ہیں؟ اس لیے کہ اس میں اپنی علاج کو دیکھتے ہیں, اپنی مرض کی درمان دیکھتے ہیں. تو میرے خیال سے جنگ اگر ایک ملک میں ہو تو باقی ممالک پہ ضرور اس کی اثر ہوگا. اور جنگ کی آواز جب سن لیتے ہیں, میری ماں زخمی ہوئی ہے میں نے دیکھا ہے, میرے ابو زخمی ہوا ہے, میری بائیں شہید ہوا ہے, یہ سب میں نے دیکھا ہے. اب اس کے اثر کس طرح مجھ پہ نہیں ہوگا, یہ تو ہو نہیں سکتا, کسی پر بھی ہوگا. تو اس طرح چیزیں جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کے لیے مثبت تو ثابت نہیں ہو سکتی. نسلوں پہ تاثیر کرتے ہیں, جو باقی نسلیں ان کے آتے ہیں. میں دیکھتا ہوں جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں, جو بچوں نے وہاں پہ بم بلاسٹ کی آواز سنا ہے, اس اور اس بچے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اور اس میں ڈر نہیں, اس میں ڈر ہے. تو یہ بہت سارے کچھ جو انسانوں میں پایا جاتا ہے جنگ کے ناطے, جنگ کی بہت بری اثرات ہو رہے ہیں اور رہوں گی. بس تو کیا کریں ہم پہ, یہ جنگ
فیس کرنا پڑتی ہے,
کچھ نہیں کر
سکتے. میر ویس افغان صاحب کی آپ نے رائے سنی ہے. پروفیسر نور احمد بابا صاحب, کم از کم میرے خیال دوسری یا تیسری نسل ہے خاص طور پہ انڈین کنٹرول کشمیر کے اندر, جو بارود گولیوں کی آوازوں میں, بدقسمتی سے بم بلاسٹ اور اس کی گھن گرج میں وہ بڑی ہوئی ہے. کیسے امپیکٹ کیا ہے اس وار نے, طویل وار نے, ایک نیشن سائیکی کو یا ایک پوری کشمیری جو کمیونٹی ہے اس کی نفسیات کو؟
جی ہمارے ہمیشہ بہت ہی برے ہوتے ہیں
جی.
جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے, زندگی کا کوئی پہلو نہیں ہے یہاں پہ جو امپیکٹ نہ ہوا ہو. نفسیاتی مرض بڑھ گئے ہیں, اقتصادی حالات خراب ہو گئے ہیں, ایجوکیشن امپیکٹ ہو گئی ہے, انسانی مسائل کئی قسم کے پیدا ہو گئے ہیں, یتیم ہیں, بیوہ ہیں, اور یہاں پر کئی قسم کی بیوائیں ہیں. یہاں ایسے بھی بیوائیں ہیں جن کو ہاف ویڈوز کہتے ہیں, جن کا یہ پتہ نہیں ان کے ہسبینڈ زندہ ہے مرتا ہے. تو اس طرح کے بہت سے ڈرگ ایڈکشن آ جاتا ہے اس حالات میں, جن بچوں کے پاس ان مشکلات کو فیس کرنے کا کوئی فریم ورک نہیں ہوتا, وہ ان کی ان میں سکت نہیں رہتی اس کو فیس کرنے, وہ ایسکیپ کے راستے ڈھونڈتے ہیں. اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں یہاں ہمارے یہاں, بہت بہت قسم کے مسائل جو ہوتے ہیں, جن میں میں نے کہا انسانی بھی ہیں, تعلیمی بھی ہیں, اور نفسیاتی ہیں. یہاں کوئی آدمی اس طرح سے نارمل نفسیاتی امراض اتنے بڑھ گئے کشمیر میں کہ کہتے ہیں کہ تقریباً ہر فیملی ہر میں کچھ لوگ کم سے کم نفسیاتی امراض میں مبتلا ہوں گے. اور یہاں پہ ہمارے پاس اس کو فیس کرنے کا ڈھانچہ نہیں ہے. ہیلتھ سیکٹر امپیکٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ہسپتالوں میں کام اس طرح کے جو چیلنجز آتے ہیں اس چیز کو فیس کرنے کے لیے وہاں لوگ نہیں ہوتے ہیں. تو گورننس امپیکٹ ہو جاتی ہے کیونکہ جب تک گورننس کو نارمل رہنے کے لیے, گورننس کا امپیکٹ ہونے کے لیے, اس کے لیے ایک ماحول ہونا چاہیے. یہاں پہ ہم ہر طرف سے وائلنس کی مطلب اسٹرکچر ہو وائلنس دیکھتے ہیں, آرمی ہر جگہ ہے, ملکوں کی ہے, وہ ایک امپیکٹ بن جاتا ہے. یہ نارمل لائف رہتی نہیں ہے. تو اس لیے ہر ہمیشہ کوشش ہونی چاہیے کہ مسائل کو افہام تفہیم اور بات چیت سے حل کیا جائے, کیونکہ وائلنس تو نتیجہ ہوتی ہے مسائل کا لیکن اس کا حل نہیں ہوتی.
صحیح. اچھا میر بھائی صاحب, آپ کا چونکہ جو طالبان ہیں ان کی جو اپروچ ہے اس کے اوپر بھی آپ کی نظر ہے, رابطہ بھی ہے. سو یہ جو طالبان فائٹر ہے, جنگ جو ہے, ملیشیا کا حصہ ہے, یہ جب لمبی جنگوں پہ رہتے ہیں, ہم باقی فوجیوں کو تو دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے, خودکشیاں بھی کمٹ کرتے ہیں, ان کی نفسیات, جنگجوؤں کی نفسیات متاثر ہوتی ہے؟
متاثر تو ہوتی ہے, لیکن انہیں جو تربیت دے رہا ہے وہ تربیت کچھ الگ سی ہے. جنگجو کی تربیت آرمی کی تربیت سے الگ ہے. وہ مذہب کے ناطے لڑ رہا ہے اور مذہب کے ناطے انہیں اسی موت میں کوئی مزہ دیا ہوا ہے کہ اگر آپ مر جائے تو وہاں پہ جنت ہے. میں البتہ افغانستان کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ جنت ہے, آپ کے لیے 70 ہورے بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سارے کچھ ہے جو کہ آپ جا سکتے. اور ہماری جنگجو جو ہے بدقسمتی سے افغانستان کی جو جتنی بھی جنگجو ہے وہ سب مذہبی ہے, اور اسی مذہب کے ناطے جب آپ جنگ کو مذہب کے ساتھ وابستہ کر لیتے ہیں, جب باندھ لیتے ہیں, تو اس میں سے یہ اثر ان لوگوں پہ کم ہوگا زیادہ تر آرمی سے, کیونکہ وہ لوگ مرنے کے ناطے ہی گھر سے نکلتے ہیں. اب آپ نے کم دیکھا ہوا ہوگا, بلکہ نہیں ہے, مجھے تو پتہ نہیں کہ افغانستان میں کسی بھی گورنمنٹ میں کسی بھی آرمی والی نے جا کر خودکشی کیا ہوا ہوگا. جس نے اس طرح خودکشی کی مترادف حرکت کیا ہوا ہوگا تو وہ بھی اسی مذہبی رسپانس میں بنا ہوتا ہے, وہ بند ہوتا ہے کسی مذہبی تناؤ سے. تو اب اگر آپ مذہب کے ناطے اس چیز کو اتنی مزیدار بنا لیتے ہو تو ان پہ اثر کم ہوگا. میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, میں جا کر میرے سامنے لوگوں کو مار رہا تھا, قتل کر رہے تھے, مجھے میں دیکھ نہیں سکتا تھا کہ وہاں پہ وہ لوگ یہ بندہ کو اس طرح بے رحمی سے قتل کر رہا ہے.
Exactly.
لیکن وہ اس قتل سے مزے لے رہے تھے, تو اس کو اسی طرح بنایا ہوا ہے.
صحیح,
تو
صحیح.
میرے خیال سے آرمی اور ان میں جنگجو میں بہت بڑا فرق ہے.
جی میر بھائی صاحب, ہم اس کو جاری رکھتے ہیں, کچھ ٹیکنیکل ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں اس پروگرام کو ختم کرنا ہے, لیکن ایک صرف جب ہم ختم کرنے کا وہ چلا چکے ہوں گے تو ہم 5 منٹ مزید اس کو آگے ایکسٹینڈ کریں گے, لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. سامعین, یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور پروگرام راؤنڈ ٹیبل. آپ نے سنا تمام ماہرین کی رائے, آپ نے سنی, پروڈیوسر تھے انجو مہرل گل اور ٹی این وان ہماری انجینئر تھیں, اسد حسن میزبان. ہماری یہ گفتگو کچھ لمحے کے لیے ختم ہوتی ہے، ہم دوبارہ آپ کے پاس واپس آتے ہیں. جی، ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں پروفیسر نور احمد بابا صاحب اور کشمیر کی یونیورسٹیز کے ساتھ ان کا تعلق پولیٹیکل اینالسٹ، اور میر ویز افغان صاحب پاک افغان افیئر کے ایکسپرٹ ہیں. میں ہوں اسد حسن، اور بات ہم کر رہے ہیں جنگوں کی اور عسکریت پسندی کے افراد پر، خاندانوں پہ اور بذات خود جنگجوؤں پر نفسیاتی اثرات کے اوپر. پروفیسر نور احمد بابا صاحب، آپ بتائیے گا کہ خاص طور پہ جو ملٹری مین ہے یا ملیشیا کا جو آدمی ہے جو ایک طویل مزاحمت کا یا طویل جارحیت کا حصہ ہے، اس کی اپنی ذہنی ساخت کیا بنتی ہے، کیا اس کی اپروچ بنتی ہے؟
جہاں تک یہاں کے شواہد ہیں کہ ان پر بھی اپنا امپیکٹ پڑتا ہے، کیونکہ وہ بھی گھروں سے دور ہوتے ہیں. گھروں سے دور رہنا ہی بجائے سب اور ایک جنگی ماحول میں رہنا اور انسرٹنٹی کے ماحول میں رہنا، ان پر بھی تناؤ کے اثرات ہوتے ہیں. اسی لیے ہم نے کئی بار یہاں دیکھا کہ فوجی خودکشی بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کلیگس اور اپنے آفیسرس کو بھی مارتے ہیں. تو یہ ہے ایک تناؤ کا ماحول ان کے لیے بھی رہتا ہے، جنگجو میں بھی ہوتا ہے. یہ کوئی مطلب کوئی ایٹ دی اینڈ آف ایک ہم سب لوگ آدمی ہیں، ہماری نفسیات ہے، ہمارے اس میں وائلنس کسی وائلنس کے اپنے نتیجے ہوتے ہیں اور اس کا ہر انسان کو امپیکٹ کرتی ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ. لیکن فوجی بھی اس کا امپیکٹ، فوجیوں کا اس کا امپیکٹ پڑتا ہے، اور ہم نے اس کی کئی ایگزامپل اس کے شیئر میں دیکھے ہیں.
جی میر بھائی صاحب، جب یہ ملیٹنسی ہو،
ریاست میں بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے.
ٹھیک. کبھی آپ کی طرف سے یہ خبریں آئیں، ہم یہ تو سنتے ہیں کہ کسی امریکی فوجی نے خودکشی کر لی ہو، انڈین کشمیر کے اندر کئی بھارت کے فوجیوں کی طرف سے بھی خودکشی کی اخباری اطلاعات آتی رہتی ہیں. کبھی یہ جو ملیشیاز کے لوگ ہیں یہ بھی تنگ آ کے اپنے آپ کو مارتے ہیں، کبھی آپ کی نظروں سے ایسی خبر بھی گزری؟
ملیشیا سے آپ کا مراد کیا ہے؟ ایک وہی گورنمنٹ کی بنی ہوئی ہے ملیشیا، یہ الگ سی بات ہے. اور ایک آپ
ملیٹنٹس آپ کہہ لیں جو اسٹیٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، طالبان کہہ لیں.
ہاں نہیں، یہ لوگ جب خودکشی کر لیتے ہیں تو اس خودکشی کے لیے یہ لوگ تو نکلتے ہیں اسی کے لیے. وہ اپنی بندوں کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں، جو بندہ تھک جاتا ہے خودکشی کرنے کے لیے موڈ میں آ جاتے تو اسے بم باندھ کر کے اسے خودکش بمبار بنا لیتے ہیں. تو ان کے پاس مختلف اسٹریٹجیز ہوتے ہیں، لیکن آرمی میں تو یہ سسٹم نہیں ہے. جس ملک کا بھی ہو وہ تو وہ نہیں کر سکتا، وہ تو وہ ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں، وہ اس کو بنوانا چاہتے ہیں تاکہ واپس جا کر فائٹر بن سکے. لیکن جنگجو میں جتنی بھی ہیں وہ اس طریقے سے جنگ لڑاتے ہیں کہ وہ اگر اسپیشلی جب طالبان ہے، جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ تھک چکا ہے یا ابھی یہ اس کی موڈ میں نہیں تو اسے خودکش بمبار. خودکش بمبار کی مختلف اقسام ہے. ایک قسم یہ ہے کہ وہ سامنے سے کسی چیک پوائنٹ ہے اس پہ 10 بندوں کو کہتا ہے کہ باغو اسے فتح کر دو، تو اس میں یہ خود ایک خودکش عمل ہے. جب آپ 10 بندے باغ کر کے اس میں سے 8 مر جاتے ہیں، 2 وہاں تک پہنچ جاتے ہیں یا سب مر جاتے ہیں، تو یہ خود ایک خودکش ہونے کی مترادف ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو جنگی مذہب کے ناطے لڑاتے ہیں وہ خودکش بمبار کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں اور وہ خودکشی سے بھاگتے بھی ہیں. اور جو جنگی مثلاً آرمی کے ناطے مارتے لڑاتے ہیں تو اس میں یہ ابھی جو میں افغانستان کے ناطے دیکھ رہا ہوں اس میں یہ رجحان ابھی تک سامنے نہیں آیا ہوا ہے، کیونکہ وہ اپنی نیشنل انٹرسٹ کے لیے لڑ رہا ہے، اسی میں یہ رجحان نہیں دیا ہوا ہے. لیکن جنگجوز میں جو ملیشیا آپ کہتے ہیں اس میں ہے. ہاں ایک اور بات ایجوکیشن کی بھی ہے، جنگجو جو ہوتے ہیں وہ ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوتے، اور آرمی والی کو تو باقاعدہ وہ تو ٹریننگ لے لیتے ہیں. وہ مروانے کے لیے نکل جاتے ہیں، وہ مرنے کے لیے نہیں نکلتے آرمی. اور جنگجو جو ہے وہ مرنے اور مروانے کے لیے نکل جاتے ہیں. تو اس لیے اس دونوں میں بڑی سی فرق ہے، اور اسی فرق نے تو دنیا کو پریشان کیا ہوا ہے. اب اگر آپ دیکھ لیں، اگر آپ طالبان پہ ریسرچ کر لیں، طالبان کی جنگجو کو تنخواہ نہیں ملتے، بہت سارے جی. طالبان کو نہیں ملتے ہیں، کچھ ان میں پیسے مل جاتے ہیں
جی. اس کے باوجود بہت شکریہ، مجھے یہاں پہ اس کو ختم کرنا پڑے گا. آپ کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ تھے میر ویز افغان صاحب اور پروفیسر نور احمد بابا صاحب. پروگرام ختم کرتے ہیں. میزبان اسد حسن کو اور پروڈیوسر انجم ہیرل گل کو اجازت دیجیے. ٹی این مون ہماری انجینئر تھی. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ نے ہمیں سنا ہے.